اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظ اللہ امیر مرکز جمعیت اہل حدیث سند کا یہ خطاب ماہ نومبر سن 1998 محلہ سرائے خریل دہلی میں جمعیت شبان اہل حدیث کے تعاون سے ریکارڈ کیا گیا. یہ خطاب دو قسطوں پر مشتمل ہے. فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی تقاریر آڈیو اور ویڈیو کیسٹ ہم مملکت سعودی عرب میں جدد دعوت سنت تحیہ السلامہ کے تعاون سے پیش کرتے ہیں. دیگر کیسٹیں حاصل کرنے کے لیے محترم بھائی عمر فاروق صاحب سے رابطہ فرمائیے. جد دعوت سینٹر فون نمبر 6829898. ہندوستان میں اہم دینی کتابیں اور کیسے حاصل کرنے کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجیے. دار القطب الاسلامیہ 419 گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی. آگرہ میں بھائی محمد اقبال کے کے نگر سکندرا آگرہ فون نمبر 321-303. فضیلت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کا مفصل خطاب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
وقال اللہ تعالی فی موضع آخر فی کلام المجید ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بھائیو بزرگو حاضرین مجلس علماء کرام، میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں دو جگہوں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان آیتوں کے تعلق سے جو باتیں قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح طور سے ثابت ہیں انہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ دونوں آیتیں قرآن مجید کے اندر اصولی حیثیت رکھتی ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو وہ راستہ بتایا گیا ہے جسے وہ اختیار کر کے صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں اور جسے چھوڑ کر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ان کو گمراہ اور بھٹکا ہوا شمار کیا جائے گا. آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرانا واقعہ یا گزری ہوئی قوم کی داستان بیان کی ہے مگر حقیقت میں مقصود اس سے مسلمانوں کو سبق دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات عطا کی، لہذا اس کتاب کے ملنے میں آپ کسی قسم کا تردد یا کسی قسم کا شک نہ کریں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے اس کے سلسلے میں کوئی تردد یا شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا، لیکن جب بات ایسی ہو کہ دوسرے لوگ شک کو شبہ کر سکتے ہوں تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو کوئی بھی شک کرنا چاہتا ہو یا شک کر رہا ہو وہ غلطی پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور اس کتاب کا دیا جانا بالکل یقینی اور قطعی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب دی گئی. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ کتاب ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائی. جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یہ بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جب بنو اسرائیل نے اس کتاب کو پانے کے بعد صبر سے کام لیا اور ہماری آیتوں کا یقین کرتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ائمہ بنائے. ائمہ، ائمتیں، یہدون بِأَمْرِنَا، ایسے امام بنائے جو ہمارے امر کے مطابق لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے. یعنی شروع میں ان کے حالات تو نہایت پستی کے تھے، جب یہ کتاب دی گئی تو ان کے سامنے ہدایت کا راستہ آیا، اور جب ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آیا تو سیدھے سیدھے وہ فوراً آسمان پہ نہیں پہنچ گئے، بلکہ ہدایت کا معاملہ سامنے آنے کے بعد جب اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو مختلف طرح کی دشواریوں اور پیچیدگیوں سے سابقہ پیش آیا، مخالفتیں ہوئیں، ان کو دبایا گیا، کچلنے کی کوشش کی گئی، اس راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف طاقتوں نے قوت آزمائی کی، بہت کچھ کیا انہوں نے. ان ساری باتوں کا پتہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدون بیمرنا لما صبرو، جب انہوں نے صبر کیا. صبر کس چیز پر ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ان پر آفت آئی، مصیبت آئی، ان کو دبایا گیا، کچلا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، تو ان باتوں پر انہوں نے صبر کیا. کیوں صبر کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لہذا اس کتاب کو تو انہوں نے پکڑے رکھا اور اس زیادتی کو برداشت کرتے رہے. ایسا نہیں ہوا کہ اس زیادتی کی بنا پر کتاب چھوڑ دی ہو اور زیادتی سے فرصت ان کو مل گئی ہو. تو جب انہوں نے کتاب کو پکڑے رکھا اور اللہ کی آیتوں پر یقین کیے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بعد، مصیبتیں جھیل لینے کے بعد، ان کو بلند مرتبہ عطا کیا اور وہ امام ہوئے. امامت اور پیشوائی ان کو دینی اعتبار سے بھی حاصل ہوئی اور دنیاوی اعتبار سے بھی حاصل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے میں اور ان کی کتاب جو ان کو دی گئی تھی اس کو اختیار کیے رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت و بادشاہت عطا کی، اور دینی اعتبار سے بھی ان کو پیشوائی اور رہنمائی کے مرتبے پر فائز کیا، اور لوگوں کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ لوگوں کے آگے چلتے رہے اور دنیا ان کے پیچھے چلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ اس کتاب کے نتیجے میں اس قوم کو عطا کیا. یہ کتاب تو ان کے اندر موجود رہی اور اس کتاب کے بیانات اور مشتملات موجود رہے، لیکن جب انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس کے مطابق اپنا قدم اٹھانا چھوڑ دیا تو اس کے بعد ان کی جو درگت بنی اور جس انداز سے وہ پستی میں آئے، یہ درگت اور پستی کا یہ معاملہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھا اور سارے مسلمان دیکھ رہے تھے کہ یہی قوم یہود جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ فضیلت دی تھی اس کا حال آج اس طرح سے بگڑا ہوا ہے اور برا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں بھی یہ پست ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پستی اور گراوٹ کو تو بیان نہیں کیا، البتہ اس پستی اور گراوٹ کے نتیجے میں ان کی جو صورتحال تھی اس صورتحال کا جو نتیجہ قیامت کا روز ہوگا اسے بیان کیا کہ ان ربک ہو افصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ جھگڑے اور اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے روز تمہارا پروردگار اس کا فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان. گویا یہ جھگڑا اور یہ پستی اور یہ ذلت جو ان پر طاری ہوئی ہے وہ یہیں ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کے اثرات قیامت کے روز ہی مرتب ہوں گے، اور جو لوگ غلطی پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سزا سے دوچار کرے گا، مفت چھوڑے گا نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے. قرآن مجید میں اس کے بیان کرنے کا کیا سکھ ہے یا کیا فائدہ ہے؟ غالباً حضرت قتادہ ہیں یا انہی کے دور کے بعض تابعین ہیں، انہوں نے کہا کہ ذکر تو یہاں بنو اسرائیل کا ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں بیان کرنا مسلمانوں کا معاملہ ہے. بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اگر مسلمان بھی اسی راستے پر چلے اور انہوں نے بھی یہی ڈھنگ اختیار کیا تو ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوگا. یعنی اگر انہوں نے کتاب اللہ کو پکڑے رکھا اور کتاب اللہ پر چلنے کے نتیجے میں جو مصائب و مشکلات آتی ہیں ان کو وہ جھیلتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی پہ لے جائے گا، اور لوگوں کے پیچھے چلنے کے بجائے لوگوں کا پیشوا اور لوگوں کا امام بنائے گا، اور لوگوں کی محکومی کے بجائے لوگوں پر حاکمیت عطا کرے گا. یہ ساری باتیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن اگر انہوں نے اس کتاب کو یہود کی طرح پس پشت ڈال دیا اور اس سے غفلت برتی اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے اختیار کر لیے، تو ایسی صورت میں ان کو بھی اسی ڈھنگ کی پستی اور ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا جس ڈھنگ کی پستی اور ذلت سے یہود دوچار ہوئے اور جس سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، جسے ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ حکایت از پدے یا آیار دل نواز بنے، بئی فسانہ مگر عمر خود دراز بنے، کہ ذکر تو اس دل نواز یار کا ہو رہا ہے یا اس کے قد کا ہو رہا ہے، مگر اس کے ذریعے اپنی عمر دراز کر رہے ہیں، یعنی ذکر تو یہود کا ہو رہا ہے مگر اس کے ذریعے اپنے حالات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اپنی حیثیت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات بالکل صاف کر دی ہے کہ ہماری نعمتوں کا تعلق، ہمارے احسانات کا تعلق قرآن مجید پر اور اس کے ساتھ جو کچھ ہے اس پر عمل کرنے سے ہے۔ اگر اس پر عمل ہوتا رہا تو ہماری نعمتیں برستی رہیں گی اور ہماری طرف سے انعامات ہوتے رہیں گے، اور اگر اس پر عمل چھوڑ دیا گیا تو اگرچہ یہ قرآن اپنی پوری ہدایت اور پوری تابناکی کے ساتھ تمہارے درمیان موجود رہے گا، مگر محض اس کے موجود رہنے سے تمہاری مشکلات کا حل نہیں ہوگا اور محض اس کے موجود رہنے سے تمہاری پستی ختم نہیں ہوگی، اس پر عمل کرنے سے پستی ختم ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بھی بیان کی ہے کہ یہود جو اس پستی میں پہنچے ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ اختلاف کا مسئلہ وہاں بھی برقرار تھا اور اس اختلاف کا مسئلہ آج اس امت کے اندر بھی برقرار ہے، آج یہاں بھی موجود ہے اور اس سے لوگ حیران و پریشان ہیں۔ یہ بات ایسی ہے جو ہمارے لیے بالکل نئی اور اجنبی نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور سب کے سب جہنم میں، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور سب کے سب جہنم میں، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتوں واحدہ، صرف ایک فرقہ یا ایک ملت یا ایک جماعت ایسی ہوگی جو کہ جہنم میں جانے سے محفوظ رکھی جائے گی اور اس کو اس معاملے سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ گویا پچھلی امتوں میں اور اس امت میں فرق یہ ہوا کہ پچھلی امت کل کی کل گمراہ ہو جاتی تھی اور یہ امت کل کی کل گمراہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک طبقہ اس کے اندر ایسا موجود رہے گا جو کہ حق پر قائم رہے گا، اس کی دعوت دیتا رہے گا، اس کی طرف بلاتا رہے گا، اور یہی اس کی علامت ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ فرقہ جو جہنم میں نہیں جائے گا یہ کون سا فرقہ ہے؟ من ہے یا رسول اللہ، سوال ہوا کہ اللہ کے رسول یہ فرقہ کون سا ہوگا جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ فرقہ وہ ہوگا جو اس طریق پر ہوگا جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے پر جو لوگ ہوں گے وہ تو جہنم میں جانے سے محفوظ رہ جائیں گے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں پر جو لوگ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس سزا سے قیامت کے روز دوچار کرے گا۔ ہمارے اندر جو شعور ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا شعور ہے۔ ہم کسی قوم کو دیکھتے ہیں یا کسی طبقے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا مستغرق ہے اور بڑی محنت و جاں فشانی کر رہا ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سیدھے یہ جنت میں جائے گا اور بالکل بخشا بخشایا ہوا یہ طبقہ ہے۔ یہ شعور ہمارا بہت ہی غلط قسم کا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سی غلط چیزیں پوری پائیداری کے ساتھ ہمارے اندر موجود اور برقرار رہ جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کا ایک حدیث سناؤں تو آپ تعجب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور بڑے بڑے عطایا بہت سارے لوگوں کو دیے۔ ایک شخص آیا پیشانی ابری ہوئی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی تھی اور داڑھی گھنی تھی. اس شکل کا ایک آدمی آیا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، کہتا ہے کہ عدل یا محمد، اے محمد عدل کرو، انصاف سے تقسیم کرو. آپ نے کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون سا آدمی عدل کرے گا؟ اس کے بعد وہ پلٹ گیا. کسی صحابی نے کہا کہ حضور اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، اس کا مختن ایسی گستاخی کی ہے. آپ نے کہا کہ جانے دو، اس کی نسل سے یا اس کے سلسلے سے ایک ایسی جماعت نکلے گی کہ جس کا حال یہ ہوگا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے اور اس قسم کی عبادت کریں گے، اور ان عبادات کے اندر وہ اس قدر مستغرق ہوں گے اور اس قدر زبردست عبادت کریں گے کہ آپ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ یہ کرو احدکم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. صحابہ کرام سے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی نماز پڑھیں گے کہ تم لوگ ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے. یعنی نمازوں کے اندر اس کے اتنا اضافہ ہوگا کہ صحابہ کرام اپنی نمازیں ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے. وصيامه عند صيامهم، اور وہ اتنے روزے رکھیں گے کہ تم لوگ اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. یہ اتنے زیادہ عبادت گزار ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ یقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، یہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق کے آگے نہیں جائے گا. زبان سے پڑھیں گے، حلق کے آگے نہیں جائے گا، یعنی دل کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور دل کے اندر وہ قرآن نہیں اترے گا. اور یہ مرخون من الدین مروق السہم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ کسی شیر کسی شکار کو مارا جائے اور اتنا زوردار تیر لگے کہ اس پار سے دھس کر کے اس پار نکل جائے، پار چلا جائے، اس پر کچھ نہیں لگا ہوا ہے. اس تیر پر نہ گوشت لگا ہوا ہے، نہ خون لگا ہوا ہے، نہ پٹھے لگے ہوئے ہیں، نہ اس جانور کی کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے، بالکل اس پار سے اس پار نکل گیا صاف ستھرا. تو یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ شکار سے تیر نکل جاتا ہے. اب بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ گدھے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے. گدھے ہوئے آٹے سے آپ بال کھینچیں تو اس میں آج آٹا لگتا ہے؟ کچھ نہیں لگتا، بالکل آٹے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ دین سے گویا اس طرح سے خارج ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے کہ دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. اب اس حدیث پر آپ غور کیجئے کہ وہ عبادات میں تو اتنے زبردست ہوں گے کہ صحابہ کرام جو اس پوری انسانی کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، جن کے مقابلے میں نہ پہلے کبھی انسانوں کی کوئی جماعت ان کے ہمسر اور برابر ہوئی، نہ ان کے بعد انسانوں کی کوئی جماعت ان کے ہمسر اور برابر ہوئی، ان صحابہ کرام کو آپ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ان کی نماز کے مقابل میں اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے اور ان کے روزے کے مقابل میں اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے. مگر اتنی عبادات کے باوجود اور اس کثرت کے باوجود بھی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو ہماری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے دین کے اصول اور اس کے بنیادوں پر کم غور کیا ہے اور اس کو کم تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ہم دیکھتے ہی ہیں کہ فلاں طبقہ یا فلاں جماعت یا فلاں گروپ بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و فکر کر رہا ہے. بس یہ دیکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ دھلے دھلائے لوگ آسمان سے اتر آئے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑنا چاہیے. نتیجہ وہی ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہو چکا. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم دین کی بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور کوئی بڑا سے بڑا اور بزرگ سے بزرگ بھی طبقہ آ جائے تو ان بنیادوں پر اس کو قطعی طور سے پرکھ کے دیکھیں کہ ان بنیادوں پر یہ صحیح اترتا ہے یا صحیح نہیں اترتا ہے. اگر ان بنیادوں پر صحیح نہیں اترتا ہے تو اس کی کوئی عبادت اور اس کی کوئی جہد و مشقت جو ہے اس درجے کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کی وجہ سے ان کی طرف کھنچ جائیں. ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلامی بنیادوں پر اس کو جانچیں، کیونکہ اب امت بگڑ چکی. اس میں بہت سے فرقے اور بہت سے طبقے پیدا ہو چکے اور ہر فرقے اور ہر طبقے نے اپنے بہت سے اصول تیار کر لیے، بہت سے ضابطے تیار کر لیے، اور ان اصولوں اور ضوابط کے تحت یہ امت کا ہر فرقہ اپنے اپنے اصولوں اور ضوابط کے تحت چلنا شروع ہو گیا، اس لیے ہر فرقے کو انہیں اصولوں پر پرکھا جائے گا، اس کی عبادت اور اس کی ریاضت پر اس کو نہیں پرکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ ان اصولوں میں سب سے اہم اور بنیادی اصول کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار اور جگہ جگہ بیان کیا ہے اور بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور تنبیہ کی ہے، اور ایسی ایسی خطرناک آیتیں اس سلسلے میں ہیں کہ آپ سنیں، آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اور سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ ہم کہاں ہیں اور قرآن مجید ہم کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلی آیت جو تلاوت کی تھی، اب میں اس آیت پر آتا ہوں اور اس کی روشنی بتاتا ہوں کہ دین کا بنیادی اصول کیا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس پر پہلے بھی میں نے توجہ دلائی تھی، لیکن یہ معاملہ اس قدر غفلت کا شکار ہے کہ بار بار اس پر توجہ دلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں تین اطاعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جس کو علماء کرام نے بانٹ کر کے چار اطاعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بہرحال اب اس کو سنیے کہ پہلی اطاعت جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت انسان کیوں کرے؟ یہ بالکل منطقی اور کھلی ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق و رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، لہذا وہی قابل اطاعت اور قابل اطاعت ہے، اس لیے اس کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن مجید میں مختلف جگہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ بہت مختصر لفظ میں یہ پوری دلیل بیان کر دی ہے، فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لہذا حکم دینے کا حق بھی اسی کا ہے۔ پیدا جب اس نے کیا ہے تو کوئی اور کیسے حکم دے سکتا ہے؟ کھلی بات ہے۔ اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا جو چلے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک حکم تو وہ چلتا ہے کہ جس کے اندر کسی کو دخل دینے کی طاقت ہی نہیں ہے سرے سے، اور جس میں تبدیلی کی اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سورج نکلتا ہے اپنے مخصوص وقت پر، مخصوص جگہ سے، مخصوص زاویے سے نکلتا ہے اور اپنی خاص رفتار سے گزرتا ہوا ڈوب جاتا ہے، پھر دوسرے دن نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سارے تارے ہیں اور ساری کائنات کا نظام ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی شخص کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، کسی بھی ڈھنگ کا دخل دینے کی اس کو گنجائش نہیں ہے۔ آگ جل رہی ہے اگر لکڑی کے اندر، آپ چاہتے ہیں کہ صاحب وہ بجھ جائے تو محض آپ کے چاہنے سے نہیں بجھے گی، آپ نے سوچا کہ چلو اس پر ہم پٹرول ڈال دیں تو بجھ جائے، تو بجھے گی نہیں بلکہ اور بھڑکے گی۔ آپ کو بجھانے کے لیے اسی قانون اور اسی ضابطے کا سہارا لینا پڑے گا جو قانون اور ضابطہ کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس پر پانی ڈالو تو بجھے گی۔ پانی سے آگ کا بجھنا یہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ قانون ہے، آپ اس قانون سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پانی سے آگ کو جلا دیں اور پٹرول سے آگ کو بجھا دیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم وہ ہے جو اس کائنات میں بے سونو چرا چلتا ہے اور اس میں کسی شخص کے لیے مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ خود اگر کبھی چاہے تو اس قانون میں تبدیلی کر دے اور اس کے اندر کوئی تصرف کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، آپ نہیں کر سکتے اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی لیکن کس کے ذریعے سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت سے نہیں ہوئی، یا کسی بھی کائنات کی کسی مخلوق کی طاقت سے اور اس کی مرضی سے یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ کیسے ٹھنڈی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نارو کنی بردو مسلامن، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا، اللہ کا آرڈر ہوا آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کی چیز بن گئی، کسی اور کے آرڈر سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس حکم میں کسی قسم کی مداخلت سے ساری مخلوق اپنی مجبوری اور عاجزی کو خوب اچھی طرح سمجھتی ہے، ہر مخلوق اپنی مجبوری اور عاجزی کو خوب سمجھتی ہے۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس میں کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مرتا ہے، تو اس نے وہاں پر گھپلے بازی کی، کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک آدمی جو مارے جانے کا حقدار تھا اس کو کہا کہ چھوڑ دو، اور ایک آدمی جو چھوڑے جانے کا مستحق تھا کہا کہ اس کو قتل کر دو، کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندہ کر دیا جو مرنے کا حقدار تھا، اور ایک کو مار ڈالا جو کسی جینے کا حقدار تھا۔ یہ گھپلے بازی جب اس نے کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ اب اس کے ساتھ کسی بحث و مناظرے میں الجھے اس معاملے میں، حالانکہ یہ معاملہ بھی اس کا غلط تھا۔ انہوں نے ایک دوسری مثال دے دی کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق پہ لاتا ہے تو مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر۔ جب یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو بالکل مبہوت رہ گیا، بھونچکا رہ گیا، ایک بات اس کو نہیں آ سکی کہ اب میں کیا کروں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو کائنات کے اوپر چل رہا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ ایک حکم اس کا اور بھی ہے، اور اس حکم کے بجا لانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، مگر آپ کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار اور مرضی سے چاہیں تو نماز پڑھائیں، اور اپنے اختیار اور مرضی سے چاہیں تو نہ پڑھیں، اختیار دے رکھا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ روزہ رکھو، مگر اس کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دے رکھا ہے انسان کو، اور اس کا یہ نتیجہ کہ بہت سارے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم ہے، اور یہ تشریعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے، اور ہمارے ساتھ جو حکم لاگو ہو سکتا ہے وہ یہی شرعی حکم ہے۔ اس لیے کہ پہلا جو حکم ہے اس کے مطابق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے کالا پیدا کیا ہے تو ہم کالے ہی رہیں گے، گورا پیدا کیا تو گورے ہی رہیں گے، ناک جس ڈھنگ کی بنائی ہے اسی ڈھنگ کی رہے گی، بال جس ڈھنگ کے بنائے اسی ڈھنگ کے رہیں گے، اس میں ہم کوئی تصرف نہیں کر سکتے، لیکن اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی حکم کے بجا لانے کا مکلف قرار دیا ہے، اور اسی کی فرما برداری اور نافرمانی کے نتیجے میں سزا یا جزا کا مستحق بھی قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس حکم کا بھی حق ہے، اس حکم کا بھی حق ہے، کیونکہ اسی نے پیدا خاص ہے اللہ الخلق والامر۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے پیدا کیا، حکم دینا بھی اسی کا ہے، یعنی حکم دینے کا حق بھی اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو دوسری کے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم دینا محض اللہ کے لیے ہے، کسی اور کا حق نہیں اس کائنات میں کہ وہ اپنے اللہ کے بندوں کو حکم دے، حکم دینے کا حق محض اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہونی چاہیے اور یہ ضروری چیز ہے، اور اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مرضی رکھی ہے اور لوگوں سے جو کچھ کرنا اور کرانا چاہتا ہے اس کے لیے اس نے یہ صورت نہیں اختیار کی ہے کہ ہر آدمی کے گھر میں روزانہ صبح اتر کر کے بیان کرنا شروع کرے کہ صاحب تم کو آج صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے، یہ انسان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور انسان کے ساتھ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کیا کہ آسمان و زمین کے درمیان کوئی ٹرانسمیٹر نصب کر دے اور اس کے ذریعے روزانہ اس کا حکم نشر ہوتا رہے اور لوگ اس پر چلتے رہیں، یہ بھی انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مختلف زمانوں میں کسی ایک انسان کو اس نے رسول اور نبی منتخب کیا، اور اس کے رسول اور نبی ہونے کی اتنی صاف صاف اور اتنی کھلی دلیل دے دی کہ کسی ہٹ دھرم کے علاوہ کوئی اس کے رسول نبی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہے. صرف وہ انسان جو کھلا ہوا ہٹ دھرم ہے وہی انسان وہی انکار کر سکتا ہے. اس کی مثال بھی آپ دیکھ لیجئے, حدیث میں ہے جامع ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں کہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے کہ یا محمد لا نکذبک, اے محمد ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے, ولیکن نکذب بما جئت به, لیکن جو کچھ تم لے کر کے آئے ہو اس کو مان نہیں سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی ضرورت اس نے بھی نہیں کی, لیکن اڑیل تھا, ضدی تھا, اس نے کہا کہ جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں ہم اسے مان نہیں سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب نبی بھیجتا ہے تو اس کے سچے ہونے کی بہت صاف صاف دلیلیں اس کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. جب اس طرح کے نبی کو بھیج دیا اور ایسی صاف صاف دلیلیں رکھ دی تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام یہ فرمایا کہ اس نبی کو اپنے احکامات بتاتا ہے, اپنی مرضی کی باتیں بتاتا ہے, اور اس نبی کو سارے انسانوں کے لیے ہر پہلو سے نمونہ بنا دیتا ہے. سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے بھی, چلتے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, رکوع و سجدہ کرتے ہوئے بھی, لوگوں کے درمیان باتیں کرتے ہوئے بھی, اٹھتے ہوئے بھی, جاتے ہوئے بھی, ہر حالت میں اس نبی کو ایسا نمونہ بنا دیتا ہے اپنی مرضیات کا کہ باقی انسان اس نبی کی مطابقت کریں, اس کی پیروی کریں, اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسی کے مطابق خود بھی کرنے کی کوشش کریں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی پسندیدگی کے مطابق عمل کرنا ہے, اور یہی رسول کی اطاعت ہے. رسول کی اطاعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن بعض ایسے پہلو جو نگاہوں سے اوجھل ہیں وہ سامنے لانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اور میں ان کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں. آپ اس کو ذرا سا غور سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا, اور آپ کے سارے اقدامات کو, سارے فرامین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی چیز بنائی, تو آپ کی حفاظت کس کس طریقے سے کی اور کس کس پہلو سے آپ کو گھیر رکھا تھا, یہ چیز ہمارے جاننے اور سوچنے کی ہے. حکم دینا اللہ کا حق, اور بندوں پر اس کی اطاعت واجب, اور رسول کی اطاعت واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس حکم کے لیے رسول کو منصب رسالت عطا کیا ہے, اور منصب رسالت عطا کر کے رسول کی پوری حفاظت کی ہے کہ آپ وہی کہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو, تلاوت کی شکل میں ہو, تلاوت کی جانے والی کتاب کی شکل میں ہو, چاہے اس کے بیان اور تفصیل اور اس کی وضاحت کی شکل میں ہو. آپ اس سلسلے میں ذرا سا اس طرف توجہ دیں کہ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی ہے تو آپ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو رہی تھی. مشکل کیا پیدا ہو رہی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی سناتے تھے تو آپ ایک طرف تو ان کی وحی سنتے جاتے تھے اور دوسری طرف زبان سے اس کو دہراتے بھی جاتے تھے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل بہت سی وحی سنا دیں اور چلے جائیں اور میں بھول جاؤں. تو بھولنے کے خوف سے آپ یہ کرتے تھے کہ ایک طرف حضرت جبریل سے کہی ہوئی بات سن رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو دہرا بھی رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی مشکل پیدا ہوگی کہ ایک انسان کے سامنے بالکل نئی بات آ رہی ہے, اب اسے سنتا بھی ہے اور زبان سے دہراتا بھی آتا ہے, جو کچھ سنا اسے دہرا رہا ہے اور آگے جو کچھ آ رہا اس کو سن بھی رہا ہے. یہ بڑی مشکل کی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. صحیح بخاری کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلقا من التنزیل شدتن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیے جانے والے قرآن سے سختی محسوس کرتے تھے, سختی سے دوچار ہوتے تھے. وکان مما یحرک شفتیہ, اور کیوں یہ سختی ہوتی تھی؟ اس لیے کہ جو کچھ وہی آ رہی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ہونٹ ہلاتے رہتے تھے, یعنی پڑھتے بھی رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سختی میں آسانی پیدا کی. کس طرح سے آسانی پیدا کی؟
اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، یہ قرآن مجید جو نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، یعنی جس وقت حضرت جبریل قرآن مجید آپ کے پاس لا رہے ہوں اور وحی نازل ہو رہی ہو اس وقت آپ اپنی زبان کو مت ہلائیے، خاموش بیٹھ جائیے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، تو زبان کو نہ ہلائیے تاکہ آپ جلدی سے اسے یاد کر لیں. اچھا تو ایسی صورت میں کیسے قرآن یاد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں، وقرآن ہے اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھوا بھی دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آتے اور وحی سناتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش چپ چاپ ساری وحی سنتے جاتے تھے، اور جب حضرت جبریل وحی سنا کر چلے جاتے تو جہاں سے جہاں تک انہوں نے وحی سنائی ہے بالکل آپ ویسے اس کو پڑھ لیتے، کہیں ذرا بھی اٹکتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ آپ کے ذمہ کی کہ وحی کو خاموشی سے سنیں اور جب حضرت جبریل وحی پوری اتار دیں تو اس کے بعد آپ پڑھ لیں گے. اب تھوڑی وحی ہو، ایک آیت ہو، آدھی آیت ہو، یا ایک صفحہ ہو، یا دو صفحہ ہو، یا دس صفحہ ہو، جتنا بھی حضرت جبریل علیہ السلام سناتے تھے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الفور بالکل ٹھوس طریقے سے یاد ہو جاتا تھا اور اس میں سے کوئی لفظ آپ بھولتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام تو قرآن مجید کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہی، وہ کیا کہی؟ ثم ان علینا بیان ہے، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے قرآن مجید کا بیان، قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے اس بات کا کیا منشا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، یہ ساری بات بتانی یہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہی ہے، لیکن قرآن مجید کی جتنی وضاحت اور جتنا بیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سب کا سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیز بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقاصد میں سے یہ بات قرار دی گئی ہے کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل کیا تاکہ جو بات لوگوں کی طرف نازل کی گئی ہے آپ لوگوں سے اس کو بیان کر دیں. اب اس بیان میں کتنی کتنی تفصیلات آئی ہیں یہ ساری باتیں بھی آپ قرآن مجید ہی سے اخذ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو، لیکن کیسے نماز قائم کرو، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے شروع کریں گے، کیسے درمیان سے گزریں گے اور اس کے بعد کیسے اس کا خاتمہ ہوگا، ان میں سے کوئی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کی ہے. بس نماز قائم کرنے کا حکم دے کر کے اس نماز سے متعلق جتنی تفصیلات ہیں سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں اور آپ کو خاموشی کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ نماز یوں قائم ہوگی، اور آپ نے نماز قائم کر کے اس کی وضاحت کر دی. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی وزیر اعظم یا کوئی گورنر یا کوئی بڑا ذمہ دار حکومت کا کسی انجینئر سے کہے کہ تم یہاں پر یا اس دریا پر ایک پل تعمیر کر دو. اب پل تعمیر کرنے کا حکم اس نے دے دیا، پل کیسے تعمیر ہوگا، اس میں کتنے لوہے لگیں گے، کتنے پتھر لگیں گے، کتنا مٹیریل لگے گا، کون کون سی چیز کس مقدار میں لگے گی، کس حساب سے اس کی بنیاد کھودی جائے گی، کتنی گہری کھودی جائے گی اور اس میں کیا کیا کام کیا جائے گا، ان میں سے کوئی تفصیل وزیر اعظم یا گورنر نہیں بتاتا. اب اس انجینئر کا یہ کام ہے کہ ضابطے کے مطابق ہر چیز طے کر کے اس مسئلے کو حل کرے. اس جھنجھٹ میں وزیر اعظم یا گورنر نہیں پڑے گا، مگر جتنا کام وہ انجینئر کرے گا اور جتنی تفصیلات اسکول کے بنانے میں اس کو پیش کرنی پڑے گی یا پیش آئے گی وہ ساری کی ساری چیزیں اسی آرڈر کے تحت ہیں. وزیر اعظم یا گورنر کا جو آرڈر ہے پل بناؤ, ساری تفصیلات اسی آرڈر کے تحت ہیں. تو یہ ایک معمولی سی مثال ہے. اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو تو اب اس کے بعد نماز قائم کرنے سے متعلق جتنی تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کا بیان اور اس کی توضیح ہیں, اور سب کی سب اسی آرڈر کے تحت. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ کتنے مال پر ادا کی جائے, کس مال پر کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے, اور کس حساب سے ادا کی جائے, کتنے دنوں کے بعد ادا کی جائے, اس طرح کی جتنی تفصیلات زکوٰۃ کے تعلق سے آئیں گی وہ ساری کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے اسی آرڈر کا حصہ ہوں گی. اس آرڈر سے باہر وہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید بھی دیا جس کی تلاوت کی جاتی ہے, اور پھر اس قرآن مجید کا جو بیان ہے اور جو تفصیل ہے وہ بیان اور تفصیل بھی دی, اور وہ بیان اور تفصیل خود اسی کی طرف سے آئی. پھر اس بیان اور تفصیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جس پہلو سے پابند کیا ہے, اگر اس پابندی کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیں تو ایسی صورت میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارے دور کے علماء یا آج سے پہلے کے جو علماء تھے ان کی قدر و قیمت اس سلسلے میں کیا ہے, اور ان کی حیثیت اور ان کا مرتبہ کیا ہے. یہ بات اس صورت میں ہمیں سمجھ میں آئے گی. اس تعلق سے میں تھوڑی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں کو مسلمان بنانے کے بہت زیادہ خواہش مند تھے. پہلے تو مشرکین کی طرف سے خوب جھگڑا چلا, خوب سختیاں ہوئیں اور صحابہ کرام پر بڑی بڑی زیادتیاں ہوئیں, لیکن مشرکین پریشان تھے کہ آخر اس جھگڑے سے ہم نمٹیں کیوں, کیسے. اس لیے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر باپ اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے تو بیٹا مسلمان ہے, بھائی بہت بڑا دشمن ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے. اس سے زیادہ لطیف بات یہ تھی کہ باپ اور ماں اسلام کے دشمن ہیں, بیٹی مسلمان ہے. اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا. آپ ابو جہل کو لے لیجئے جس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے. ابو جہل اسلام کا کتنا کٹر دشمن تھا, اس کا جو بھائی تھا وہ مسلمان تھا, اور اس کا ایک ماں جایا بھائی تھا وہ بھی مسلمان تھا. یعنی اس کا ایک حقیقی بھائی مسلمان اور ایک ماں جایا بھائی مسلمان, اور یہ اسلام کا نمبر ایک کا دشمن. ابو سفیان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا سخت تھا مسلمانوں کے تعلق سے کہ ایک جنگ بدر کے علاوہ باقی جتنی جنگیں مسلمانوں کی اہل مکہ سے ہوئی ہر جنگ میں کمان جو تھی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں رہتی تھی, اور ابو سفیان کی بیوی بھی اسلام کی اتنی کٹر دشمن تھی کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا. اسلام کے ساتھ ان دونوں کی دشمنی کا حال یہ تھا, لیکن صورتحال کیا تھی کہ انہی دونوں حضرات کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کٹر مسلمان تھی, اور انہوں نے حفصہ بھی ہجرت کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لیا. تو باپ کا اسلام دشمنی کے اندر یہ حال تھا اور بیٹی کا یہ حال. خالد بن ولید مسلمانوں کے کتنے کٹر دشمن تھے جب تک کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, سب سے سخت زخم مسلمانوں کو ان کے ذریعے سے پہنچی تھی, لیکن ان کا بھائی ولید بن ولید مسلمان تھا. اس طرح سے آپ تلاش کرنا شروع کریں گے تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو. تو بڑی آفت مچی ہوئی تھی, صاحب بھائی بھائی میں لڑائی ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہے, اور باپ بیٹے میں لڑائی ہے, ماں بیٹی میں لڑائی ہے, کیسے اس مشکل کو ہم حل کریں. بہت الجھن میں تھے, بڑی پریشانی میں تھے. تو جب ہر طرح کی اذیت رسانی سے تنگ اور عاجز آ گئے تو ذرا بیٹھے کام کی سنجیدگی سے غور کرو. نضر بن حارث ایک بہت بڑا اسلام دشمن تھا, اس نے کہا کہ بھائی ذرا اس پر غور کرو کہ محمد تمہارے درمیان پلا پڑا, اس سے زیادہ سچا کوئی انسان نہیں, اس سے زیادہ امانت دار کوئی انسان نہیں, اس کے اندر جو خوبیاں اور کمالات تھیں ویسی خوبی اور کمال کسی کے اندر نہیں. اس نے اپنی پوری جوانی اسی حالت میں گزار دی. اب اس کے گالوں میں اس کی داڑھی میں بال سفید ہونے کا وقت آیا اور اس نے اس عمر میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایک بات کہی تو تم کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے, وہ غلط ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غور کرو اس بارے میں. جب اس نے یہ تجویز پیش کی تو مشرکین نے کہا کہ واقعی اس بات پر غور کرنا چاہیے, کیسے اس کا پتہ لگایا جائے؟ تو تجویز یہ ہوئی کہ مکہ مدینے میں یہودی رہتے ہیں اور یہ کتاب کے عالم ہیں اور ان کو انبیاء وغیرہ کے آنے نہ آنے کا پتہ بھی ہے, لہذا ایک وفد وہاں بھیجا جائے اور ان لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں یا محض بات بنا رہے ہیں, سخن سازی کر رہے ہیں. یہ بات طے ہوئی تو خود اسی نضر بن حارث کو اور چند آدمیوں کو اور مشرکین نے مدینہ بھیجا. انہوں نے یہود سے ملاقات کی اور کہا کہ صاحب ہم اس مصیبت میں ہیں, آپ لوگ اس کا کوئی علاج بتائیے. تو یہود نے کہا کہ دیکھو تین سوالات ہیں, جا کر کے اس سے کرو, اگر ان سوالات کے وہ جوابات دے دے تو واقعی وہ نبی برحق ہے, اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ سخن سازی کر رہا ہے, بات بنا رہا ہے, بناوٹی انسان ہے. وہ تین سوالات کیا تھے؟ ایک سوال تو روح سے متعلق تھا, دوسرا سوال ذوالقرنین سے متعلق تھا, تیسرا سوال اصحاب کہف سے متعلق تھا. ان سوالات کو ان یہود نے تھوڑے سے ڈھنگ سے سمجھا دیا کہ اس طرح کا سوال کرنا, کچھ جوان تھے زمانے اول میں کہیں غائب ہوئے, ان کی خبر کیا ہے یہ بتاؤ. ایک انسان تھا مشرق و مغرب میں گھوما اور شمال میں گھوما, اس کی تفصیل کیا ہے بتاؤ, اور روح کیا ہے یہ بتاؤ. اب یہاں سے وفد آیا, مدینے سے وفد واپس آیا تو مشرکین سے کہا کہ دیکھو ہم بڑی فیصلہ کن بات لے کر کے, ایسی صورت میں ہم آپ کو نبی مان لیں گے, اور اگر نہیں ہوئے تو پھر ایسی صورت میں آپ سخن ساز ہوں گے اور ہم آپ کو جھوٹا مانیں گے اور پھر آپ کی کوئی اعانت نہیں کر سکتے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے تین سوالات کیے, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا اس کا. دوسرے دن تو وہی نہیں آئی لیکن کسی کو پوچھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی, کچھ روز رک کر کے وہی آئی اور وہی آنے کے بعد آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے جواب دیا. تینوں باتوں کا جب واضح جواب آپ نے دے دیا تو اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے اور انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ آدمی واقعی پیغمبر ہے, لیکن سیدھے سیدھے ایمان و اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ابھی ان کے ذہن میں اپنے اپنے منصب اور اپنی اپنی بڑائی کا بھوت سوار تھا, لہذا ٹھیک ٹھیک سے مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے, مگر بہرحال لاجواب ہو گئے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا سوچا, کہا کہ بات تو ثابت ہوگی کہ واقعی یہ نبی ہے, لہذا ایمان لا لیں, کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے, مگر ایسے سیدھے سیدھے کیسے ایمان لائیں, کچھ تو دلی ہونی چاہیے. چنانچہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ دیکھیے آپ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل اعتراض ہیں, اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے تو ہم بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پوچھا کیا تبدیلی ہونی چاہیے, انہوں نے اپنی تبدیلی پیش کی. آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا آئی, اس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ایت بے قرآن غیر حاضہ, آپ بدل ہو, آپ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں کچھ تبدیلی کر دیجیے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا کوئی پاور نہیں ہے کہ میں کوئی تبدیلی اپنی طرف سے کر سکوں. دیکھیں کتنی بات صاف ہے, اللہ کے احکام میں اس کی باتوں میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار کوئی پاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا ہے. یہ مسلمان ہو نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے, مگر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, آپ کہہ دیجئے کہ اس کو بدلنے کا میرے اپنی جانب سے بدلنے کا مجھے کوئی پاور نہیں ہے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو بس اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے. بات بالکل صاف ہوئی, یہ جواب تو مشرکین کو دیا گیا. خود اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر کیا گزری اور اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، اور صرف قابل غور ہی نہیں قابل عبرت بھی ہے، اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے. کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت خواہش ہوا کرتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر آ جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اس فکر میں آپ اس طرح غلطا اور پیچھا رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جگہ آپ کو تنبیہ کی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مومن نہ ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ایسا لگ رہا ہے. دوسری کیا فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ اس بات پر یعنی قرآن مجید پر یا رسالت پر ایمان نہیں لائے تو آپ غم و علم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی غم سے آپ گویا ہلاک ہو جائیں گے، اس درجہ آپ کو غم ہو رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زبردست خواہش تھی. اب جب مشرکین نے یہ بات پیش کی کہ آپ تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے تو ایسی صورت میں ہم بھی مسلمان ہوئے جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے اندر اس طرح کے وسوسے اور خیالات آئے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی، یہ پوری کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی اور سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو حاصل ہو جائے گی. یہ خیالات یا یہ وسوسے آپ کے اندر گزرے، ان خیالات اور وسوسوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کو تنبیہ کی، یہ بات قابل غور ہے. کیا فرمایا، وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ عَنِ الْأَرْضِ وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی کے متعلق فتنے میں ڈال دیتے جو وحی ہم نے آپ کے پاس کی ہے، کہ آپ فتنے میں پڑھ کر کے آپ ہمارے متعلق کوئی اور بات کر دیں، جو وحی ہم نے کی ہے اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات آپ ہماری طرف منسوخ کر دیں. قریب تھا کہ یہ مشرکین آپ کو اس فتنے میں ڈال دیتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو کیا ہوتا، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ نے ایسا کر دیا ہوتا، یعنی یہ مشرکین جو تھوڑی سی تبدیلی چاہتے تھے، اگر آپ یہ تبدیلی کر دیے ہوتے تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو یقینی اور قطعی بات ہے کہ یہ لوگ آپ کو اپنا پکا اور جگری دوست بنا دیتے. یعنی ان لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ کسی قسم کا فریب یا فراڈ نہیں تھا، واقعی وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فتنے میں یہ قریب تھا کہ آپ کو ڈال دیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ لوگ یقیناً اور قطعی طور سے آپ کو پکا دوست بنا لیتے. دیکھیے اس موقع پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رکھا گیا کہ ان کو مسلمان بنانے کی سخت خواہش کے باوجود آپ نے اللہ کے کلام میں کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت نہیں کی. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا، اگر اس موقع پر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے، شیئا قلیلا بہت تھوڑا سا، اگر ہم نے آپ کو اس موقع پر ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے، ذرا سا. ہماری زبان میں جس کو ذرا سا کہتے ہیں بس وہی عربی زبان میں شیئا قلیلا ہے، کہ آپ ذرا سا ان کی طرف جھک جاتے. لیکن اس ذرا سا جھکنے کا نتیجہ کیا ہوتا، اس کو سنیے اور عبرت پکڑیے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذا لذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اگر آپ ذرا سا ان کی طرف جھک گئے ہوتے تو ایسی صورت میں اے پیغمبر ہم آپ کو اس دنیا میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے، اور اس پوری کائنات میں آپ کو کوئی ایسا نہیں مل سکتا تھا جو ہمارے خلاف آپ کی مدد کرتا. دیکھ لیجئے یہاں پہنچ کر کے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کے لیے کس قدر سختی کے ساتھ پابند کیا تھا کہ آپ مشرکین کی طرف ذرا سا بھی جھک نہیں سکتے تھے. اگر ذرا سا بھی جھک گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ ایسی صورت میں ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے, اور اس پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا جو کہ آپ کی مدد کر سکتا اور ہماری پکڑ سے آپ کو بچا سکتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہی ہے اور بہت صاف صاف کہی ہے. کیا فرمایا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے اوپر بات بات بھی کہہ دیتا, ذرا سی بھی کوئی بات کہہ دیتا, یعنی کوئی ایسی بات جو ہم نے اس پیغمبر کو نہیں بتائی ہے, اگر وہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے. ثم لقطعنا من البطین, پھر اس کی رگے گردن کاٹ دیتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, اور تم میں سے کوئی نہیں تھا جو کہ اس کام سے ہم کو روک سکتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نبی بنایا تھا تو یہ نہیں تھا کہ بالکل چھوٹ دے دی کہ جو چاہو کہو جو چاہو کرو, یہ بات نہیں تھی, بلکہ آپ نے ہر معاملے میں آپ کو نمونہ بنایا اور ہر معاملے میں اپنی مرضی پہ چلایا, اپنی مرضی کے خلاف آپ کو ذرا سا بھی نہیں چلنے دیا. تو چونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے رضا مندی کا کی نمائندگی کر رہے تھے, اس لیے ضروری تھا کہ تمام معاملات میں پیغمبر کی بلا چون و چرا اطاعت کی جائے, اور کہیں یہ تصور بھی نہ کیا جائے کہ پیغمبر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہمیں ہٹنے کی گنجائش ہے اور جس سے دور جانے کی گنجائش ہے, اس کا کوئی تصور بھی نہیں آنا چاہیے, کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما ينتقون الهوى ان هو الا وحي يوحى, پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے, جو کچھ وحی ہے, جو کچھ وحی آپ کے پاس کی جاتی ہے اسی وحی کو آپ بیان کرتے ہیں. اور اسی لیے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ معاملہ ہے, اور اسی لیے ہر معاملے میں پیغمبر کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ وہاں سے چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں دی گئی. بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جو اختلاف لوگوں کے درمیان ہو اس کے بارے میں آپ کو حکم بنا دیں, آپ کو جج اور فیصلہ کرنے والا بنا دیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کے متعلق اپنے دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں. یہ نہیں کہ ظاہر میں تو ڈگری تسلیم کر لی لیکن دل کے اندر کسک باقی رہ گئی. کسک باقی رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں دی آپ کے فیصلے کے خلاف. جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے متعلق اپنے دل کے اندر بھی کوئی کسک محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور پورے پورے طریقے سے تسلیم کر لیں. یہ معاملہ ہماری زبان میں کوئی دینی معاملہ نہیں تھا, ایک زمین کا جھگڑا تھا, اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. اور شادی کے معاملے میں لڑکی کو اختیار دیا جاتا ہے. حضرت زینب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا حضرت زید کا, انہوں نے تردد کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی ان کو اس معاملے میں کوئی اختیار رہ جائے. اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. تو یہ معاملہ اتنا واضح و صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو رسول کا یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اور بات ذکر کرنا چاہتا ہوں اسی تعلق سے۔ ابھی آگے جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا بعض حصہ اور باقی ہے اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن موقع آ گیا ہے تو ایک بات اور ذکر کرتا چلتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو تفصیل آئی اس سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ شریعت کے بارے میں حکم دینے کا حق محض اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن موقع آ گیا ہے تو ایک بات اور ذکر کرتا چلتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو تفصیل آئی اس سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ شریعت کے بارے میں حکم دینے کا حق محض اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس حکم دینے کا منصب اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور جس پابندی کے ساتھ دیا ہے اس پابندی کو بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو شریعت میں حکم دینے کا حق اللہ تعالیٰ کا اور اس کا منصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے تحت شریعت کو مکمل کر دیا، اس میں کہیں سے کوئی کور بسر باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اگر کوئی انسان اس دین کے اندر کسی ایسی بات کو ایجاد کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ جو ایجاد کر رہا ہے وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایجاد کر رہا ہے تو ایجاد کرنے کا پاور اس کے پاس کیا ہے، کس پاور کی بنا پر وہ دین کے اندر کوئی بات ایجاد کر رہا ہے؟ اللہ کا حق اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اس لیے حکم دینے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ دین میں کوئی نیا حکم نکال رہا ہے تو اللہ کا جو حق تھا وہ اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت اور منصب نبوت کے ذریعے سے ادا کیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ بھی اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی جو دین میں کوئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ اللہ کا حق اور رسول کا منصب اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس سے پڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حق پر ڈاکہ زنی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے پڑھ کر کے ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً بیشتر خطبوں میں اس بات کو بہت واضح طور سے بیان کیا کہ کل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ، ہر ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے بغیر کسی استثناء کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی بدعت حسنا بھی ہو اور کوئی بدعت سیاح ہو، جو چیز بدعت ہے وہ گمراہی میں ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ ہمارے علماء نے ایک تو یہ بدماشی کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق اور منصب پر ڈاکہ ڈالا اور اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو صاف اور دو ٹوک بات کی تھی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اس میں گڑبڑ پیدا کر دیا اور کہا کہ کچھ بدعت حسنا ہے کچھ بدعت سیاح ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، ذرا سا آپ اس پر غور کیجئے اور ابھی اس حسنا اور سیاح کی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز دو رکعت فرض کی ہے۔ ایک آدمی کہتا کہ صاحب نماز تو بڑا اچھا کام ہے، دو ہی رکعت کیوں پڑھیں، چلو چار رکعت پڑھیں، اور چار رکعت پڑھتا ہے۔ اب دو رکعت کے بعد جو باقی دو رکعت پڑھتا ہے اس میں وہ کون سی برائی کر رہا ہے؟ اللہ کی تکبیر کر رہا ہے، اس کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اس سے دعا کر رہا ہے، اس کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، اس کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، یعنی جتنا کام کر رہا ہے اس میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو کہ اسلام میں مطلوب نہ ہو، خیر نہ ہو، اچھا نہ ہو۔ لیکن کیا آپ اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ کوئی آدمی فجر کی نماز دو رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتے ہوئے دو رکعت کی جگہ پر چار رکعت پڑھے تو اس نے کفر کا کام کیا. ڈی جے صاحب سارا کام تو اچھا کر رہا ہے مگر علماء کا فتویٰ یہ کہ کفر ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین میں کسی چیز کی ایجاد کس قدر خطرناک ہے. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ایک آدمی اگر صرف لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور محمد رسول اللہ کا قائل نہ ہو تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. ضروری ہے کہ اس کلمے کے دونوں حصوں کا اقرار کرے تبھی مسلمان ہوگا. دونوں کلموں کے اقرار کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اچھا اب آئیے, آپ روزانہ پانچ وقت نماز اذان کہتے ہیں, اذان کے آخری کلمات کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اس موقع پر آپ محمد رسول اللہ نہیں کہتے. اور اگر کوئی مؤذن زیادتی کرے اور اذان کے اندر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر ختم نہ کرے بلکہ اس کے بعد محمد رسول اللہ کہہ دے تو سارے لوگ چڑھ جائیں گے, یہ کہاں سے تم نے پڑھا دیا اور یہ اضافہ کیسے کر دیا. تو کیا محمد رسول اللہ کہنا کوئی بری چیز ہے؟ یہ تو کلمے کا حصہ ہے, اس کے بغیر تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس موقع پر کہنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ شریعت میں اس کو مشروع نہیں کیا گیا ہے. تو جو بات شریعت میں مشروع نہ ہو وہ چاہے دیکھنے میں کتنی ہی اچھی اور کتنی ہی بھلی کو نہ معلوم ہو لیکن بہرحال وہ بھلی نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ بری چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دلالت و گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ کی نازل کی ہوئی چیز سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی چیز سے جتنی باتیں بھی مستنبط ہوں, نکلتی ہوں اور اخذ کی جاتی ہوں وہ دین ہے. لیکن اس سے ہٹ کر کے کوئی زائد چیز ہو وہ دین نہیں ہو سکتی. وہ دو دین کے اندر ایسا اضافہ ہے جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے. تو دو اطاعتیں تو آپ کے سامنے آ گئی, ایک تو اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور اس میں چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور اس کے اندر بھی چون و چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ خالص آپ نے اللہ کی مرضی بیان کی ہے. اب اس کے بعد ایک اور اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تمہارے جو اول الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اول الامر عربی زبان کے اعتبار سے اور عربی استعمال کے اعتبار سے تو حکمرانوں کو کہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کا جو حکمراں ہو, امام ہو, قائد ہو, اس کی اطاعت کی جائے. اس کی اطاعت کیوں کی جائے گی؟ اس لیے کہ جتنے معاملات شریعت سے تعلق رکھتے ہیں حاکم پابند ہے کہ وہ شریعت ہی کے مطابق فیصلے کرے اور شریعت کے ہی کے مطابق حکومت چلائے. لہذا وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کر رہا ہے, اس لیے اس کی اطاعت کی جائے گی. اور اگر وہ معاملہ ایسا ہے جس کا تعلق خالص دنیا سے ہے تو اس میں بھی اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایسا قانون بنائے اور ایسے طریقے ایجاد کرے جو کہ خالص لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے ہوں, اس میں کسی قسم کی بدخواہی مقصود نہ ہو. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ سڑک پر سگنل لگے ہوئے ہیں, سگنل کا ایک نظام چل رہا ہے. اگر اس نظام کی آپ اطاعت نہیں کریں گے, سگنل سرخ ہے اور آپ نے گاڑی دوڑا دی تو کسی سے ٹکرا جائیں گے, کسی سائیکل والے کو کچل دیں گے, کسی اسکوٹر والے کو مار دیں گے, کسی رکشے والے کو مار دیں گے یا کسی گاڑی سے لڑ جائیں گے, خود آپ کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے گا یا سامنے والے کا ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا. یعنی ہر طرح کی اس میں مصیبت اور پریشانی ہی ہے. آپ سگنل کے نظام کو توڑ کر کے کسی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں, شر ہی کی امید رکھیں گے. لہذا یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں آپ کو اطاعت کرنی چاہیے. اطاعت نہیں کریں گے تو اپنا آپ برا کریں گے اور دوسروں کا بھی برا کریں گے. تو مسلمان حکمرانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ شرعی احکام میں شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کریں اور دنیاوی معاملات میں وہ قانون بنائیں جو بھی لوگوں کی خیرخواہی پر مبنی ہو اور اس میں کسی قسم کی بدخواہی نہ ہو. اس لیے ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ان کی اطاعت کو بے چون و چرا نہیں قرار دیا گیا ہے. ان کی اطاعت کے سلسلے میں اختلاف کی گنجائش ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکمران شریعت کے خلاف فیصلہ دے دے, قصدن دے دے یا بلا قصد دے دے, اور ہو سکتا ہے کہ ایسا قانون بنائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ستانا مقصود ہو, ان کے ساتھ زیادتی کرنی مقصود ہو. لہذا حکمرانوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کسی بات پہ تم جھگڑا کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اس سلسلے میں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اول الامر جس طریقے سے حکمراں ہیں ایسے ہی علماء بھی اول الامر ہیں. لیکن علماء کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں. بہرحال اول الامر چاہے حکمراں ہو چاہے علماء ہو, اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, اور ان کے ساتھ اختلاف ہو تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر کسی چیز میں تم ان کے ساتھ اختلاف کرو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. یعنی یہاں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ حکمراں اور لوگوں میں اختلاف ہو تو حکمراں ڈنڈے کے زور سے اپنا حکم نافذ کرے, اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اگر اس کا حکم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو نافذ ہوگا, اور اگر مطابق نہیں ہے تو رد کر دیا جائے گا اور حکمراں کو خاموش بیٹھنا پڑے گا. یہاں ڈنڈے کے زور سے وہ اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا ہے, دلیل کے زور سے نافذ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے علماء کرام کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. یعنی اگر علماء سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو عالم کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑ جائے اور اس کو منوانے کی کوشش کرے, بلکہ ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا پڑے گا, اور جس کا موقف اللہ اور اس کے رسول کے مطابق صحیح ثابت ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی, جس کا غلط ثابت ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو یہ جو اطاعت ہے یہ مشروط اطاعت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح سے یہ بے لاگ اطاعت نہیں ہے کہ اس میں چون چرا کی گنجائش نہ ہو. یہاں چون چرا کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اچھی خاصی گنجائش رکھی گئی ہے, اور دونوں فریق کو ایک خاص حل کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہی تمہارا حل ہے, یعنی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو. اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے اور آنی چاہیے, اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی بات میں تم اختلاف کرو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اس کے بعد چونکہ یہ دین قیامت تک رہنے والا ہے, قرآن مجید قیامت تک رہنے والا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک رہنے والی ہے, اس لیے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زمانے سے جبکہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک مسلمانوں میں جو بھی اختلاف ہوگا اس کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, اور پوری امت کو درست کرنے کے لیے اگر امت غور کرے تو یہ آیت کافی ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے زمانے سے لے کر کے قیامت تک مسلمانوں کے اندر جتنے بھی اختلافات پیدا ہوں, جو بھی اختلاف پیدا ہو, اس اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کے پاس موجود ہے. اگر اللہ اس کے رسول کے پاس اس کا اختلاف اس کا حل موجود ہی نہیں ہوتا تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوتی, مذاق ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ صاحب اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اور ہم اللہ اس کے رسول کے پاس پلٹائیں تو وہاں کچھ ملے ہی نہیں, میدان خالی ہو. تو یہ تو بہت بھونڈا اور بہت ہی گھناؤنے قسم کا مذاق ہو جاتا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی حکم دے گا. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی بھی چیز میں تم اختلاف کرو تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو بھی اختلاف ہو اللہ اس کے رسول کے پاس اس کا حل موجود ہو. اچھا یہ تو ایک لازمی نتیجہ ہے ہی ہے, ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے اور اس پر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی اختلاف کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو حل موجود ہے قیامت تک اس حل کو جاننے والے بھی موجود رہیں گے. ایسے علماء قیامت تک موجود رہیں گے جو پیدا ہونے والے اختلاف کا وہ حل جانیں گے جو حل کی اللہ اس کے رسول کے پاس ہے. یہ دوسری بہت بڑی بات ہے جو اس امت کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ ہمارا جو بھی اختلاف ہو اس اختلاف کا حل جاننے والے قیامت تک موجود رہیں گے. کسی زمانے میں ایسے علماء سے دنیا خالی نہیں ہوگی, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد کیا فرمایا, فردو اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف کو پلٹاؤ. اس سے یہ دونوں باتیں تو بہرحال ہوئی کہ قیامت تک جتنے اختلافات پیدا ہوں گے اس کا حل موجود ہے اور اس حل کو جاننے والے لوگ بھی موجود ہوں گے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو اسی پر حکم دے کے بس نہیں کر دیا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے سامنے یہی ایک راستہ ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا, یہی خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے اور یہی مآل کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اب آپ اس آیت پر غور کیجئے اور اس کے بعد مسلمانوں کا حال دیکھیے تو کتنا زیادہ افسوسناک ہے. آج ہم نے یہ تصور ہی ذہن سے جھٹک دیا ہے کہ ہزار برس سے کوئی ایسا عالم پیدا ہوگا یا پیدا ہوا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حل کو جان سکے. بتائیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا چیز کہی اور ہم کیا عقیدہ لے کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہزار سوا ہزار برس سے اس امت میں کوئی عالم پیدا ہی نہیں ہوا جو پیدا ہونے والے اختلافات کا حل بتا سکے. یہ کتنی غلط بات ہے اور کتنا غلط تصور ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اور عجیب بات ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. وہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں جتنے اختلافات ہیں ان اختلافات کو حل کرنے کی بات ہم سوچتے ہی نہیں. ہمارے تصور ہی سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے تو اس کا حل بھی سوچیں, بلکہ ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں ہم, انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون. وہ کفار کا جو نعرہ تھا, مشرکین کا جو نعرہ تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تلخ انداز سے ان کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون, کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے, ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اب امت نے ان سارے اختلافات کا حل یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ایک جاہل باپ جو کچھ کرتا رہا ہے وہی ہم بھی کرتے رہیں, ہم سے پہلے کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہی ہم کرتے رہیں. اس بات کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک حل کیا ہے, اور اگر کسی نے بتا بھی دیا ہے تو اس کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب یہ صورتحال جب پیدا ہوئی ہے تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے درمیان اور ہم سے پہلے جو یہود گزرے تھے ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا. ان کی جو حیثیت تھی وہی حیثیت ہماری بھی ہو جائے گی. ان کے پاس جو توریت تھی اس توریت میں گمراہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں قرآن مجید نازل کیا ہے اس زمانے میں بھی اس توریت کے اندر ہدایت اور نور تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقف یحکمون وعندہم التوراۃ, اے پیغمبر یہ یہود آپ کو حکم کیسے بنا رہے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت ہے, اس توریت کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے, اس کے اندر ہدایت اور نور موجود ہے, اس کے مطابق نبی فیصلے کیا کرتے تھے, اللہ کے بندے فیصلے کیا کرتے تھے, تو اس توریت کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ لوگ حکم کیسے بنا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو توریت موجود تھی اس کے اندر بھی اللہ کا حکم موجود تھا, اس کے اندر بھی ہدایت موجود تھی, اس کے اندر بھی نور موجود تھا, اور یہ وہی توریت تھی جس سے کہ انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے اور اللہ کے بندے فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن یہود کا حال کیا تھا, ان کو گمراہ قرار دیا گیا, جہنمی قرار دیا گیا, کافر قرار دیا گیا. کفرو میرا لکھتا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ کفر کرنے والے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے پہلے ہی دھکے میں نکال بگایا. صرف یہ نہیں کہا کہ اہل کتاب کو نکال دیا, کفر کرنے والے اہل کتاب کو نکال دیا. تو توریت تھی، اس کو مانتے بھی تھے، سینے سے لگاتے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو کافر بھی کہا گیا اور ان کو گمراہ اور فاسق بھی کہا گیا، سارے احکام لگائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے توریت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے داد باپ دادا سے جو کچھ ورثے میں ملا تھا اس کو اختیار کر لیا تھا اور توریت کی تعلیمات چھوڑ دی تھی، اور ان کے باپ دادا کو جو کچھ ملا تھا وہ محض اور پٹانگ نہیں ملا تھا، اس کو انہوں نے علماء سے حاصل کیا تھا، اس کو انہوں نے علماء سے حاصل کیا تھا، مگر علماء نے ان کو حق بتانے کے بجائے گمراہ کیا تھا. اور وہی بات آج بھی ہو رہی ہے. آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہود کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کو دلیل نہیں معلوم تھی، ان کو کتاب کی ہدایت نہیں معلوم تھی، یہ بات نہیں تھی، وہ جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، جاننے اور علم رکھنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کب کیا؟ علم آنے سے پہلے نہیں، إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا. تو ان کے پاس علم تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، موسیٰ کا حکم یہ ہے، اور ان کی مرضی یہ ہے، اس علم کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. وہی بات آج بھی پیدا ہوئی ہے اس امت کے اندر. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ قرآن کے اندر حکم کیا ہے، احادیث کے اندر حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے، یہ باتیں معلوم ہیں، معلوم ہونے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا ہے. جو بات وہاں تھی وہی بات یہاں بھی ہوئی ہے، اور جو خرابی وہاں تھی وہی خرابی یہاں بھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سلسلے میں بات واضح کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اس امت میں بدعتیں کس طرح پھیلیں گی، غلطیاں گمراہیاں کس طرح پھیلیں گی. آپ نے فرمایا کہ آدمی علم دین حاصل کرے گا، قرآن سیکھے گا، لیکن دیکھے گا کہ اس کا کوئی حلقہ ارادت نہیں بنا تو کیا کہے گا، یقول قد قرات القرآن فلم ارن الناس یتبعونی حتی احدث لهم غیرہ. وہ کہے گا کہ میں نے قرآن تو پڑھ لیا، دین کا علم تو حاصل کر لیا، لیکن میرا کوئی حلقہ ارادت نہیں بنا، میرے گرد لوگوں کا جماؤ نہیں ہوا، لہذا کوئی ایسی چیز ایجاد کرنی چاہیے جس کے نام پر میں لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کروں. اس طرح سے وہ دین میں جانتے بوجھتے ہوئے علم رکھتے ہوئے گمراہی کا راستہ لائے گا، بدعت لائے گا، اور اس بدعت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے گا اور ان کا حلقہ بنائے گا، اور یوں بدعتوں کا رواج ہوگا. اس امت میں فساد و خرابی بہت پیدا ہو چکی اور بہت زیادہ بگاڑ آ چکا، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جہاں عملی بگاڑ آیا ہے وہاں اصولی بگاڑ بھی آ گیا، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے. اصولی طور سے ہم اس طرح بگڑ گئے کہ جن اصولوں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلانے کے لیے ہدایت دی تھی اور چلنے کی ہدایت دی تھی ان اصولوں کو چھوڑ دیا، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اختلافات کے حل کا بتایا تھا وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ڈھنگ سے چل رہے ہیں. اور جو جماعت اپنے رکوع و سجود میں دوسروں کے مقابلے زیادہ ہو جائے، سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب یہ برحق لوگ ہیں، ان کا نقش قدم پکڑو اور ان کے پیچھے پیچھے چلو، یہ چیزیں غلط ہیں. مسلمان کو اصولی طور پر مسلمان ہونا چاہیے، بنیادی طور پر مسلمان ہونا چاہیے، اور بنیادی طور پر مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جس طرح ہم زبانی برحق سمجھتے ہیں اسی طریقے سے عملاً بھی برحق سمجھیں، اور عملاً برحق سمجھنے کی صورت یہی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور انہی سے ہدایت لیں، دوسروں سے ہدایت نہ لیں. قرآن مجید میں کتنی صاف بات کہی گئی ہے اور کتنی صاف ہدایت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو بات تم پر نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو. ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے کیا چیز نازل کی گئی ہے؟ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کا بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ بیان نازل کیا گیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک چیز تو الفاظ اور کلمات کی شکل میں ہے اور قرآن مجید کے نام سے موسوم ہے, دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو کبھی الفاظ کی شکل میں تھا, کبھی عمل کی شکل میں تھا, کبھی سونے کی شکل میں تھا, کبھی جاگنے کی شکل میں تھا, کبھی وضو کر کے بتا دیا, کبھی نماز پڑھ کے بتا دی, مختلف شکلوں میں تھا. مگر یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل ہوئی اس کی تم پیروی کرو, ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی پیروی مت کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اس کے علاوہ دوسرے بزرگوں کی پیروی مت کرو. اب ہم نے کیا کیا, الٹ دیا معاملے کو. اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو تو تبرک کے لیے پڑھ لو اور چوم کر کے تاک پر رکھ دو, اور پیروی اگر کرنی ہے تو بزرگوں کی پیروی کرو. اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں, جو کچھ وہ فرما رہا ہے اس کے بالکل الٹے کر رہے ہیں. اب جو بزرگوں کی طرف کی پیروی ہم کریں گے تو بزرگ کیا دیں گے؟ اگر اللہ اس کے رسول کے مطابق کوئی بات دے رہے ہیں تو اس بزرگ کی پیروی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی بات موجود ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے مختلف کوئی بات دے رہے ہیں تو یہ گمراہی ہے, پھر کیوں اس سے پیچھے آ جائیں اور کیوں اس کے ساتھ چلیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی پیروی کرو, اس کے ماسوا بزرگوں کی پیروی مت کرو. تو یہ اصولی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور ذرا تفصیل کے ساتھ رکھی ہے تاکہ اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس پر غور کر لیں خوب اچھی طریقے سے, اور یہ سمجھیں کہ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے, اور جب صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے تو کچھ آزمائشیں آئیں گی, کچھ مشکلات میں آپ پڑیں گے, ان مشکلات کو جھیل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سربلند کرے گا, آپ کو بجائے پیچھے چلنے کے آگے چلنے کا مقام دے گا, آپ بجائے مقتدی ہونے کے پیشوا اور امام ہوں گے. اور اگر آپ نے یہ ساری باتیں سن لی اور چپ چاپ جھاڑ کر کے رکھ دیا اور جس صورتحال سے اس وقت آپ دوچار ہیں اسی پر آپ نے قناعت کر لی اور اسی پر چلنے کے لیے تیار رہے, تو ایسی صورت میں اس صورتحال کا جو نتیجہ ہے اسی نتیجے پر بھی قناعت کیجئے اور اسی نتیجے سے دوچار رہیے. ایسی صورت میں نہ سربلندی کی آپ امید کر سکتے ہیں نہ پیشوائی اور امامت کی امید کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے, اور حق کے ساتھ جو باطل لپٹا ہوا ہے اس باطل کو بھی سمجھنے کی اور اس سے کنارہ کش ہونے کی توفیق دے, ہمیں خالص مسلمان بنائے, اور جہاں تک ممکن ہو ہم کو اس اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فتق اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا, جہاں تک ہو سکے اللہ کی اللہ سے ڈرو اور اس کی بات سنو اور مانو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسی ڈھنگ کا بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اور مانیں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی پرہیزگاری اختیار کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مجلس کے خاتمے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا آپ لوگ پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
دار الاندلس
جزاک اللہ خیر. اس مفصل خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست پیش خدمت ہے. فضیلت شیخ کی خدمت میں سوال پیش کر رہے ہیں محترم حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب. پلیز سوال فرمائیے.
ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور وہ قرات میں اٹک گیا, پیچھے سے صف میں سے کسی مقتدی نے اپنی مرضی سے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد امام سے کہا کہ سلام پھیر لو بھائی, تو امام صاحب نے اس مقتدی کے کہنے پر سلام پھیر لیا, کیا اس آدمی یعنی مقتدی نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اگر غلط کیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے.
ایسے آدمی کے لیے حدیث میں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاں امام بھولا ہے اس کو وہ لقمہ دے دے, فتح جس کو بولتے ہیں. یہ صورت نہیں ہے کہ وہ اس سے سلام خود سلام پھرے اس سے سلام کروائے. اور اگر امام کو آیت نہیں یاد آ رہی ہے اور کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے تو جتنی قرات وہ کر چکا ہے اتنی قرات کے بعد وہ رکو کر دے, سجدے میں چلا جائے. اگر اس نے سورہ فاتحہ کی قرات کر لی ہے اور اس کے آگے کہیں بھولا ہے تو سورہ فاتحہ بھول گیا اور نہیں پڑھ سکا تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
سامعین اکرام, آپ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب سماعت فرما رہے ہیں.
موجودہ دور میں
ابھی آپ نے کیسے نمبر دو کا پہلا رخ سماعت فرمایا,
کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو,
براہ کرم کیسے کا رخ پلٹ لیجیے, شکریہ.
اور کسی کا مرید ہونا یا کسی بزرگ کے یا کسی عالم کے ہاتھ پر بیعت ہونا اس کی نجات کے لیے ضروری ہے. اس سلسلے میں امیر محترم سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت کی سوال کیا ہے کہ اس موجودہ دور میں کیا یہ ضروری ہے کہ کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو تو تبھی اس کی نجات ہوگی, اور کسی کا مرید ہونا یا کسی بزرگ کے یا کسی عالم کے ہاتھ پر بیعت ہونا اس کی نجات کے لیے ضروری ہے. اس سلسلے میں امیر محترم سے گزارش ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی لیکن آپ نے کہیں اس بات کی بیعت نہیں لی ہے کہ میں مرید ہوں یا میں پیر ہوں اور میری مریدی کی بیعت کرو. آپ نے بیعت چند باتوں پر لی ہے. ایک تو اسلام پر بیعت لی ہے, ایک غیر مسلم اسلام لانا چاہتا ہے اور اسلام پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس سے بیعت لی اس بات کی کہ وہ مسلمان ہو کر اسلام پر قائم رہے گا. دوسری بیعت آپ نے جو لی ہے وہ جہاد پر لی ہے کہ وہ لڑتا رہے گا یہاں تک کہ فتح و کامیابی حاصل ہو یا یہ کہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے, بھاگے گا نہیں. تو یہ جہاد کی بیعت ہوئی ہے. ایک اور بیعت آپ لیا کرتے تھے اسلام کی چند باتوں پر, چند عملی باتوں پر, اور اس تعلق سے بعد میں قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی. یہ بہت دلچسپ آیت ہے اور آج کل کی بیعت پر اس سے بڑی خاص روشنی پڑتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا الى آخر الآیۃ, ولا یزنین زنا نہیں کریں گی, ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن, اور کوئی ایسا بہتان نہیں لائیں گی جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کی طرف سے گڑھ لیا ہو. یعنی کسی پر کوئی تہمت لگائیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے, خود گڑھے ہوئے ہوں تو ایسا کوئی بہتان نہیں لگائیں گی. اچھا, ولا یقتلن اولادہن, اس سے پہلے ہے, اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی. اور آخری بات یہ ہے کہ ولا یعصینک فی معروف, اے نبی وہ کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی اور آپ انہی باتوں پر اس سے پہلے بھی صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے. اس میں چلیے باقی نمبرات تو واضح ہیں, شرک نہ کرنا, چوری نہ کرنا, زنا نہ کرنا, بات گڑھ کر کے نہ کہنا, اولاد کو قتل نہ کرنا, اور آخری جو بات کہی گئی ہے کہ ولا یعصینک فی معروف, اے نبی کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی بھی کوئی ایسا حکم دیں گے جو بھلا ہو اور کوئی ایسا حکم دیں گے جو بھلا نہ ہو؟ یعنی بھلا حکم اور غیر بھلا حکم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہوگا وہ تو بھلا ہی حکم ہوگا. یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کوئی ایسا حکم دیں جو کہ بھلا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کی اطاعت کو کس چیز کے ساتھ مقید کر رہا ہے کہ کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی جس طریقے سے محال بات فرض کی جاتی ہے کہ رات کے وقت میں سورج نکل آئے, اگر بفرض محال نبی بھی کوئی ایسا حکم دیں جو بھلا نہ ہو تو اس میں آپ کی پیروی نہیں کی جائے گی. نتیجہ تو ہی نکلا. اب جب نبی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے تو نبی کے علاوہ کسی انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ صاحب ہر بات میں آپ کو میری اطاعت کرنی ہے؟ اس کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جب نبی کو یہ حق نہیں دیا گیا تو غیر نبی کو کہاں سے حق دیا جا سکتا ہے؟ اب یہ آپ سامنے رکھیے. اور دوسری طرف آج کل جو لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کی حالت کو سامنے رکھیے. وہ کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ ان میں سے کسی بات پر بیعت نہیں لیتے. صرف اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ صاحب آپ میرے مرید ہیں. کسی کے مرید ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرید ہیں یعنی آپ میرے حکم کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے کہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوا کرتا ہے. کل میت فی یدی الغسال, جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ ایسے ہی ہیں, اس طرح سے میرے حکم کو بجا لانا ہے. اچھا, اسی کو وہ حافظ شیرازی کے ایک شعر کے اندر بڑے لے کے ساتھ کہا کرتے ہیں کہ ممے سجادہ رنگی کن غرق پیرے مغاں گوید, کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہار. کہ اگر پیرے مغاں کہے تو مسلح کو اٹھا کر کے شراب میں ڈبو دو. پیر کہے کہ مسلح کو شراب میں ڈبو دو تو تم یہ کام کر ڈالو, کہ سالک بے خبر نبوت ذرا ہو رسم منزل ہار. کیونکہ جو راستے پر چلنے والا ہے بزرگ, وہ اپنے راستے کی منزل اور رسم سے ناواقف نہیں ہے, لہذا جو حکم دے آنکھ بند کر کے اس کو بجا لاؤ. تو اب ذرا آپ سامنے رکھیے کہ نبی کے ساتھ جو بیعت ہو رہی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ پابندی لگا رہا ہے کہ کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور یہ جو ہیں پیر حضرات, یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہر کام میں آپ کو ہماری بات ماننی ہے, چاہے ہم یہی حکم کیوں رہتے ہیں کہ سجادے کو مسلح کو شراب میں ڈبو دو. اب یہ بیعت کہاں سے جائز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ بیعت تو بیعت نبوی کے بالکل اپوزٹ ہے, اس کے بالکل خلاف ہے, لہذا اس طرح کی بیعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی تعلق سے ایک دوسری بات بھی انہوں نے پوچھی ہے کہ آج کل لوگ امامت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو اپنے امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے وہ جنت میں نہیں جائے گا. میں اس بارے میں آپ کے سامنے دو بات رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ امام یا یہ امیر کون ہوتا ہے جس کے بارے میں اس طرح کی بات روایت وارد ہے؟ وہ امام کون ہوتا ہے؟ وہ امام بمانا حکمراں ہوتا ہے. حدیث کے اندر امام کی تعریف یہ کی گئی کہ الامام جنتن یقاتل من ورائہ ویتقا بہ. امام ڈھال ہوتا ہے کہ جس کے جھنڈے تلے لڑائی کی جائے گی دشمنان اسلام سے اور جس کے ذریعے بچا جائے گا. یعنی امام کی دو خصوصیت ہوگی, ایک تو یہ کہ وہ خود مختار حکمراں ہوگا اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان سے قتال اور لڑائی کرنے کا اس نے انتظام کر رکھا ہوگا, ایک تو یہ. اور دوسرے یہ کہ جو کمزور اور لاچار قسم کے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, مجبور لوگ ہیں, ان کی حفاظت بھی کرے گا, اس پر کوئی جاتی نہیں کر سکتا ہے. یعنی اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں جگہ کا وہ اس طرح سے انتظام کرے گا کہ نہ باہر سے دشمن کو حملہ کرنے کی گنجائش ہوگی نہ اندر سے لوگوں کو کسی کمزور کو ستانے کی گنجائش ہوگی. تو یہ انسان امام ہے. ایسے امام کی پیروی یا اس کی ماتحت رہنا ضروری ہے اور اس کی ماتحتی ہی اس کے ساتھ بیعت ہے, اس کی حکمرانی کو قبول کر لینا ہی اس کے ساتھ بیعت ہے. اب ہندوستان میں آپ غور کیجئے کہ کیا کوئی شخص اس معنی میں امیر یا امام ہے اور کسی میں یہ طاقت ہے کہ کفار کو سرحد کے پار روکے رکھے اور اپنے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی وہ ہر پہلو سے حفاظت کرے اور کوئی مضبوط آدمی کسی کمزور آدمی کو ستا نہ سکے؟ ایسی کوئی طاقت کسی شخص کے پاس نہیں ہے. بلکہ جو لوگ اس طرح کی امامت کا دعویٰ کرتے ہیں ایک پولیس آ کر ان کو ہتھکڑی لگا کے لے کے چلی جائے, کچھ نہیں کر سکتے. تو امام کہاں ہوگا کوئی جس کی بیعت کی جائے, اور جس کو نہ جس کی بیعت نہ کی جائے تو پھر موت جو ہے جہلیت کی موت ہو اور آدمی جہنم میں جائے. ایک پہلو تو آپ یہ سامنے رکھیے. اس لیے یہ جو نعرہ لگتا ہے یہ بالکل ہی فضول اور نہایت ہی غلط قسم کا نعرہ ہے, بے بنیاد ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جن حالات کے لیے بات کہی گئی ہے ان حالات کا انطباق ہمارے ہندوستان پر نہیں ہوتا, بلکہ بسا اوقات عالم اسلام پر بھی نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں یکجا طور پر جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی تھی. ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی خلافت بیعت نہیں کی. حضرت علی کی بیعت نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ جنتی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ سخت بات دیکھ لیجیے, حضرت طلحہ اور حضرت زبید یہ بھی ان 10 صحابہ کرام میں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکجا جنت کی بشارت دی تھی, ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں. اور حضرت طلحہ اور زبیر کا معاملہ صرف یہی نہیں تھا کہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ تلوار لے کر ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. بیعت تو جانے دیجیے, تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے. تو ایسا انسان جس کے خلیفہ راشد ہونے پر ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے, اس کی جس نے بیعت نہیں کی اس کے لیے جنت میں جانے کی بشارت موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موجود ہے. تو اب آج کل کیسے کہا جا سکتا کہ فلاں آدمی امام ہے اس کی بیعت کر لو ورنہ جنت میں نہیں جاؤ گے؟ یہ تو خامخواہ کی حوث ہے اور خامخواہ کی بات ہے اور حدیث کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مختلف حالات کی پیشن گوئی کی, آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر لوگ مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا, جتنے فرقے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ. ولو ان تعذب اصل شجر ہے, اگرچہ اس کے نتیجے میں تمہیں کسی درخت کی جڑ کو دانت سے پکڑنا پڑے یا چبانا پڑے, سارے فرقوں سے الگ ہو. امام کہاں گیا؟ آج تو فرقے موجود ہیں. اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کسی امام کی بیعت کرنے کے بجائے سارے فرقوں سے الگ ہو جائیے. اس لیے یہ جو امامت کا چکر چلا دیا گیا ہے یہ بھی غلط ہے اور احادیث کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور واقعات اس طرح اس کے خلاف ہیں کہ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں تو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان کو جہنم میں داخل کرنا پڑے گا. اس لیے یہ معاملہ ختم کیجیے.
اسی مسئلے کو مولانا محمد تقی صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ حرم شریف میں 10 روزے ہیں, برائے کرم صحیح رہنمائی فرما دیجیے. لیجیے سماعت فرمائیے مولانا مکی.
کہتا جی ہی آپ کی حنفیوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن شریف رکھا ہے اور ایک طرف عورت ننگی لیٹی ہوئی ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف کی نظر کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور عورت پہ نظر پڑے گی تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو یہ دیکھے جی حنفیوں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے لکڑی کھڑی کریں اور ایک بندہ کھڑا کریں, بندے کھڑے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا لکڑی کھڑی کرنے سے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ میرے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی ہے کہ لکڑی کھڑی کر دیں, فرق سمجھ آیا؟ لکڑی کھڑی کریں گے تو سترا ہو جائے گا, الٹا کوئی آگے سے گزرے گا تو میرا فائدہ ہے. بندہ کھڑا ہو جائے تو میں بندے کی طرف غور کروں گا, کیونکہ بندہ قیمتی ہے, لکڑی غیر قیمتی ہے, عورت گندی چیز ہے, قرآن قیمتی ہے. ادھر نظر پڑے گی تم پڑھنا شروع کر دو گے, توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی, وہ تو گندی چیز ہے, کیا ہٹے گی؟
اب اس میں رہنمائی کیا فرمائی جائے گی؟ انہوں نے قرآن مجید کو لکڑی بنا دیا اور انسان کو عورت بنا دیا. بہرحال جو کچھ کیا ہو تو آپ نے سن لیا, مگر اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب سے جس مسئلے کا حوالہ دیا گیا تھا اس مسئلے کو یہ آج بھی مان رہے ہیں, اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عقل کے نام پر بے عقلی کی دلیل دی ہے. بھئی آپ لکڑی کھڑی کریں کسی کے سامنے یا بندہ کھڑا کریں, کیسے نماز ٹوٹے گی آپ اس کو پہلے بتائیے؟ اگر اسی طرح سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہ جو حرم کے اندر بیٹھے درس دے رہے ہیں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتلائیں کہ لوگوں کے سامنے سے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ سارے حرم میں لوگوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں. خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اور اس طرح کے لغو کام کو لغو ہی کے آپ کے ذریعے ثابت کیا جائے گا. کسی سنت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا سکتا. مسئلہ کیا تھا؟ الاشباح والنظائر جو ہنفی مذہب کی کتاب ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے قرآن اس کے ہو اور اس میں سے ستر دو ستر پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. قرآن مجید سامنے ہو اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی عورت چاہے وہ اجنبی ہی کون ہو مادرزاد ننگی ہو کر کے اس مسلی کے سامنے آئے اور دونوں ٹانگ پھیلا کر کے سو جائے اور مسلی اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے تک دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اس کی حالت میں خرابی آ جائے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں. الاشباح والنظائر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. یہی مسئلہ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا انکار کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ مسئلہ موجود ہے اور اس مسئلے کی توجیہ کی ہے جو ابھی آپ نے سنا. اب آپ خود اپنی عقل سے اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے گندے مسئلے لکھنے کا کیا حاصل ہے اور اس قسم کا گندا عقیدہ رکھنے کا کیا حاصل ہے کہ عورت کے آ جانے سے نماز نہ ٹوٹے بلکہ طبیعت کے بگڑ جانے سے بھی نماز نہ ٹوٹے اور قرآن مجید کے پڑھ لینے سے نماز ٹوٹ جائے. کیونکہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جائے گا اور عورت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا. اس قسم کا بدتماشی کا ان کے بعد کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پر توجہ چلی جائے گی تو یہ اللہ کو جواب رکھے گی. لیکن عورت پر اگر توجہ چلی گئی دل اور نظر اور شرمگاہ سب کے ساتھ تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑا ہو جائے گا. تو بےحودگی کا اس بات بےحودگی سے, گندگی کا اس بات گندگی سے. اسی لیے قرآن میں یا اسی لیے دین میں اس قسم کی رائے کو دخل دینے سے منع کیا گیا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حضور کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان والے جو من امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ حضرت محلہ مثال صاحب علی کی خدمت میں رہتا ہے, ہر وقت ان کی خدمت ہوتا ہے, شکر دیتا ہے, گھر کا کام کرتا ہے, سب کر دیا جانے. تو اب جب ہم تحت ہوئے ہم تحت بھی کام پیشہ بولے ہم تحت میرے لیے ایک ہو جائے گا
انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے تو آپ لوگوں نے سن لیا اگرچہ آواز ناصاف تھی. خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم آ کر کے بیٹھا اور شیخ الہند اس کا امتحان لے رہے تھے اور مولانا خلیل احمد صاحب وہاں موجود تھے. تو طالب علم فٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا تھا تو شیخ الہند صاحب نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. باقی میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں, خاموش بیٹھا ہوا ہوں, میں اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. کہا کہ نہیں, آپ اپنے دل سے اس کے دل میں جواب ڈالتے جا رہے ہیں اس لیے یہاں سے تشریف لے جائیے. یہ تو یعنی واقعے کا خلاصہ ہوا. اب اس میں بیچ میں وہ کچھ تاریخ بھی کر ڈالی ہے لمبی چوڑی اسیر مالٹا جنہوں نے بیٹھ کر کے وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا. کوئی کتاب نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, اور محض اپنے دماغ سے لکھا. شیخ الہند صاحب نے قرآن مجید کو یہ ترجمہ لکھا ہے
وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ ان کا اپنا ترجمہ نہیں ہے. پہلے تو بات سن لیجیے. شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو لوگوں کے لیے سمجھنی مشکل تھی، تو اس زبان کو انہوں نے اس ترجمے کے اندر درست کیا ہے. آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے کر دیا ہے جس سے کہ زبان رما ہو جائے. جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ومن عاہد بما اوفا، ومن عاہد بما اوفا، ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیوتی ہے جنہ دی. اور جس نے پورا کیا اوپر اس سے عہد کیا تھا اس کا اللہ سے. اب اس ڈھنگ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین تک تھا جس میں کہ عبارت کا ربط سمجھنا مشکل ہو جاتا، تو اس کو رما زبان میں لانے کے لیے کہ جس میں وہ بات پوری تھی جس پر اللہ سے عہد کیا تھا، اس طرح کا رما ترجمہ کرنے کے لیے شیخ الہند صاحب نے اس ترجمے کو کے نو فلک درست کیے. تو اگر سرے سے وہاں پر کوئی ترجمہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو یہ نو فلک کیسے درست کیا؟ اب یا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ لکھا اور صحیح ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، یا یہ بات غلط ہے کہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی. بہرحال مشائخ کو ان کے درجے سے اوپر لے جانے یا ان کے دماغ کو آسمان پر ثابت کرنے کے لیے اس بات کی ان لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑی ہے کہ جھوٹ سے کام لیں، اور یہ جھوٹ کبھی کبھی بالکل تاریخی طور سے واضح ہو جاتا ہے. ترجمے کی بنیاد ہی غلط ہو جائے گی پوری کی پوری اگر وہ بلا کتاب سامنے رکھے ہوئے ترجمہ کریں تو. یہ تو ایک جانبی بات ہے. بات جو اصل سوال کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کے سینے میں جوابات ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پھٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس میدان سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس میدان کی ابجد ہی نہیں جانتے ہیں، تو ہم اس بارے میں وضاحت کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا ہم ابجد کیا جانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں صحابہ آئے، آپ نے ان کو زبان سے تعلیم دی، بتایا، کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اٹھا کر کے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے افضل بشر جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حجت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ لڑائی کریں گے ان لوگوں سے جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور زکات نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لڑائی نہیں کریں گے، جب زکات اسلام کا حق ہے تو ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے؟ حجت ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اور وہ ڈپٹ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اصغارن فی الجاہلیہ، صغارن فی الاسلام. جاہلیت میں چڑھ بیٹھنے والے تھے اور اسلام میں دائیں بائیں کر رہے ہو، یہ بحث ہو رہی ہے. اور یہ قوت نہیں کہ صاحب اٹھا کے اپنے دل سے مار دیں، ان کے دل پر معاملہ ختم ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں آیا سمجھ میں، صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، ان میں سے کسی بھی شخص کو یہ قوت تو حاصل نہیں ہوئی کہ یہ کام کر ڈالے. آ کر کے سہارنپور کے خلیل صاحب کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ اپنے شاگرد کے سینے میں یہ بات ڈال دیں. اب بتائیے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تو انبیاء بھی چیت ہیں، ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء بھی ان کا پانی بھریں، اس لیے کہ انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مشائخ کے بارے میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے کہ مشائخ کے لیے ایسی ایسی خصوصیت ثابت کی جاتی ہے کہ جس کی زد جا کر کے صحابہ پر پڑتی ہے اور انبیاء پر پڑتی ہے. ابھی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو یہی رکھیے اٹھیں گے، لیکن اپنے استاد کے بارے میں کہتے جا رہے ہیں.
بخاری مسلم نے تعلقاً جو بیان کی ہیں اس تعلق سے کیا مراد ہے؟ نیز کیا اس میں کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف ہو؟
مسلم میں تو تعلق کے ساتھ حدیث شاد و نادری شاید ہے، کہیں پہ مل جائے مل جائے، ورنہ نہیں ہے. بخاری میں باب کے اندر بہت سی احادیث انہوں نے تعلقاً روایت کی ہیں. تعلقاً جو احادیث روایت کی ہیں ان کے بارے میں باب کے محدثین نے پوری تفتیش کر ڈالی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی تعلق ضعیف نہیں ہے، سب صحیح ہیں اور مسندن یعنی سند کے ساتھ دوسری کتب میں مروی ہے.
جزاکم اللہ خیر. اب پھر سوال آپ کے سامنے انہیں کی زبان میں پیش کرتے ہیں.
شکریہ.
کے طریقے پر بھی روشنی ڈال دیجیے، جو کہ قاری عبدالواحد صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا خود ہی محسوس کر لے گا تو اس ذکر سے اور اس وظیفے سے مداومت شروع کر دے گا. اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین میں ایک چیز منقول چلی آتی ہے جس کو اجازت کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین میں سے سلف صالحین میں سے انہوں نے بعض اذکار سے مداومت کی ہوتی ہے، لیکن اس ذکر کو ہمیشہ پڑھا ہوتا ہے. تو اس ہمیشہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاتھ سے جو کچھ اس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے. تو وہ سماعت کے ساتھ اپنے کسی تعلق اور اپنے کسی قریبی ساتھی کو مشروط طور پہ اس وظیفے کے پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن یہ اجازت مشروط ہوتی ہے. شرط اول یہ ہوتی ہے کہ عقل حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. عقل حرام اگر ایک لقمہ حرام کے پیٹ میں چلا گیا تو اس وظیفے کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر اس کا ہم نے محسوس کیا ہے اور جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، نمازوں کی پابندی، یہ تین چار اہم شروط ہیں. ان شروط کی آداب اور ان شروط کو مضبوط رکھتے ہوئے اور بعض اور شروط ہوتی ہیں مشائخین اور بزرگان دین اجازت دیتے ہیں. تو میں آپ سب کو اس ذکر میں اور اس وظیفے میں اجازت دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور شرط وہی ہے کہ جو شرط ہم تک پہنچی ہے کہ عقل حلال اور کبیرہ گناہوں سے خاص کر کے شرک اور بدعت سے اجتناب اور نمازوں کی پابندی اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور اہل علم حضرات کی مجلس میں جانا.
اب اس پورے بیان میں اس بات کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وظیفہ کیا ہے. وظیفہ جو کرنا ہے اس کا تو کوئی بیان اور ذکر نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، لیکن کم از کم اس بیان سے یہ واضح ہے کہ جس وظیفے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ بزرگوں اور مشائخ کا وظیفہ ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے یا صحابہ کرام کا وظیفہ ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہونا چاہیے، بزرگوں اور مشائخ کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کا کیا حوالہ دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وظیفے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ وظیفہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے وہ وظیفہ ثابت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اب اسی پر دوسری بات میں تفرع ہوتی ہے کہ وظیفے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں جو بات بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت ہے اس کو فقہا نے دو لفظ میں کہہ دیا ہے کہ عبادات کے اندر ہر چیز ممنوع ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو. عبادات کے اندر کوئی بھی کام ممنوع ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو. اور دنیاوی معاملات میں ہر کام درست ہے یا جائز ہے جب تک کہ اس کی ممانعت ثابت نہ ہو. تو وظیفہ ظاہر بات ہے کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ تو نہیں ہے. اگر سے لوگوں نے روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر وہ کوئی ایسا کمائی کی طرح کا کی چیز نہیں ہے. تو اب جب یہ دنیاوی معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ عبادات میں سے ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ عبادت خود بدعت ہوا. عبادت کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنا اور داخل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو یہ بذات خود بدعت ہوا. تو جب یہ بذات خود بدعت ہوا تو اس کے آگے ساری بات جانے دیجیے، اس کا استعمال ہی درست نہیں ہوا.
بعض لوگ مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے یعنی بار بار اس مسجد طرف جاتے ہیں، تو کیا مسجد عائشہ سے عام لوگوں کا احرام باندھنا کس طرح جائز ہے؟
دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جس تعداد نے حج کیا تھا اسے 100,000 اور 124,000 یا 140,000 بتایا جاتا ہے. اس 100,000 یا 124,000 یا 140,000 صحابہ کرام میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ وہ تنعیم سے جا کر کے احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں. وہ بھی اس بنا پر اجازت دی گئی کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے مدینے سے تشریف لائی تھی اور وہاں پہنچ کر کے ان پر حالت خاص طاری ہو گئی جس کے بنا پر کی وہ عمرہ نہیں کر سکیں اور آخر تک عمرہ کرنے سے وہ معذور رہی. لہذا آخر میں جب وہ حج سے فارغ ہو گئی اور مدینے واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ سارے لوگ تو دو دو نسخ کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف ایک ہی نسخ کے ساتھ واپس جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ ان کو تنعیم لے آ کر کے عمرہ کرا دو. یعنی خود حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی عمرہ نہیں کیا, صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عمرہ کرا دیا. تو اب اگر یہ بات اس ڈھنگ سے مسنون ہوتی جس ڈھنگ سے کہ آج کل کی جا رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی فضیلت اور اہمیت کو 124,000 صحابہ کل کے کل نہ چھوڑ دیتے یا کم از کم سارے کے سارے ہی اس نعمت سے محروم رہتے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تنعیم گئے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنہوں نے عمرہ کرایا تھا, کم سے کم وہ تو عمرہ کرتے مگر انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو عمرہ کیا تھا ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے عمرے کا بدل تھا, اس کے عوض میں تھا. آپ نے فرمایا کہ حاضی عمرتوں کے حاضی مکان و عمرت کے, یہ جو عمرہ ہے یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ پر ہے. تو یہ چیز جس ڈھنگ سے انجام دی جا رہی ہے وہ ڈھنگ سے اس کی مشروعیت ثابت نہیں ہے.
جزاکم اللہ خیر. یعنی کہنے کا شیخ کا فرمانا یہی ہے کہ مسجد عائشہ سے کسی قسم کا احرام نہیں باندھا جا سکتا.
نہیں, اگر کبھی کوئی احرام باندھ لے کسی ضرورت کے تحت کبھی اتفاق سے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے جو چل سکتا ہے, مگر اس کو باقاعدہ مسنون بنا لینا اور دن میں تین تین چار چار مرتبہ ٹیکسی کر کے جانا اور عمرے کھینچ کھینچ کر کے لانا, یہ چیز تو ایسی ہے کہ جس کی مشروعیت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت کلام حکیم, جید علماء کرام کی تقاریب, نت نئے جہادی ترانوں کے والیم, صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز, القاسیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری, 4 لیک روڈ, چبرجی چوک, لاہور. فون 7230549-03-00-46-53-875.